السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ کے ایک سینئر سفارتکار نے کہا ہے کہ طالبان پر صدر اشرف غنی کی امن مذاکرات کی پیشکش کا جواب دینے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے تاکہ افغانستان میں 17 سال سے جاری جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد شہر میں اتوار کو ایک خود کش حملہ آور نے ملک کے 2 اقلیتی گروپوں، سکھ اور ہندوؤں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور تھائی نیوی کے اعلی ترین غوطہ خوروں کا ایک دستہ تھائی لینڈ غار کمپلیکس کے اس سیلاب زدہ اہم راستے پر پہنچ گیا ہے جہاں فٹ بال کے 12 نوجوان کھلاڑی اور ان کے کوچ پچھلے 9 روز سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ایک غیر ملکی خبرساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے پاکستان کو $1 ارب کا قرض فراہم کیا ہے تاکہ پاکستان کے تیزی سے کم ہوتے ہوئے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دیا جا سکے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری، کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کے پروگرام کو 1 سال کے اندر ختم کیا جا سکتا ہے۔ مالی میں اتوار کے روز ملکی وزارت دفاع کے مطابق فرانسیسی گشتی دستے کو نشانہ بنایا گیا، جس دوران 4 شہری ہلاک ہو گئے، کم از کم 20 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 8 فرانسیسی فوجی بھی شامل ہیں۔ اور بائیں بازو کے رہنما اور میکسیکو سٹی کے سابق میئر آندرے مینوئل اوپیز اور براڈو بھاری اکثریت سے میکسیکو کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ فلپائن کے ایک میئر کو پیر کے روز ایک بیرونی تقریب میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، اور تفصیل چند لمحے کے بعد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد شہر میں اتوار کو ایک خود کش حملہ آور نے ملک کے 2 اقلیتی گروپوں، سکھ اور ہندوؤں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ سکھ اور ہندو کمیونٹی کے افراد صدر اشرف غنی کے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے گورنر ہاؤس جا رہے تھے کہ ایک پیدل چلنے والے خود کش حملہ آور نے ان کے درمیان پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ننگرہار پولیس کے سربراہ غلام سینائی ستانک زئی کے مطابق خود کش حملہ آور نے اس گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں سکھ کمیونٹی کے وہ افراد سوار تھے جو صدر سے ملنے جا رہے تھے۔ غلام سینائی کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہونے والوں کی اکثریت سکھ کمیونٹی کے بڑوں کی ہے جو افغان صدر سے ملنے جا رہے تھے، لیکن اچانک وہ اس علاقے میں دھماکے کی زد میں آ گئے۔ داعش نے اپنے میڈیا ونگ امق کے ذریعے جلال آباد حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ ان کا نشانہ میڈیکل کمپاؤنڈ تھا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جس میں افغانستان کے سکھ کمیونٹی کو خود کش حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ افغانستان کی آزاد انسانی حقوق کی کمیشن IHCR نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اقلیتوں پر اس حملے کو جنگی جرائم کی بدترین مثال قرار دیا ہے، اور افغان حکومت سے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور امریکہ کے ایک سینئر سفارتکار نے کہا ہے کہ طالبان پر صدر اشرف غنی کی امن مذاکرات کی پیشکش کا جواب دینے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے تاکہ افغانستان میں 17 سال سے جاری جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی سینئر عہدیدار برائے جنوب و وسطی ایشیائی امور ایلس ویلز نے کابل کے اپنے حالیہ دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کا بات چیت سے انکار اب ناقابل قبول ہوتا جا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اعلی امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ صاف بات یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل کی راہ میں رکاوٹ وہ طالبان رہنما ہیں جو افغانستان میں مقیم نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بات ہفتے کو نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ افغانستان پر سن 2001 میں امریکہ پر حملے کے نتیجے میں اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد طالبان گزشتہ 17 سال سے اپنی عسکری کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے گزشتہ ماہ عید کے موقع پر پہلی بار 3 دن کی جنگ بندی کی تھی۔ تاہم طالبان رہنماؤں نے صدر اشرف غنی کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ تھائی نیوی کے اعلی ترین غوطہ خوروں کا ایک دستہ تھائی لینڈ غار کمپلیکس کے اس سیلاب زدہ اہم راستے پر پہنچ گیا ہے جہاں فٹ بال کے 12 نوجوان کھلاڑی اور ان کے کوچ پچھلے 9 روز سے پھنسے ہوئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ غوطہ خور تھام لوانگ غار کے اس اہم موڑ پر پیر کے روز پہنچ گئے جہاں سے دو طرف راستہ جاتا ہے۔ چیانگ رائے صوبہ جہاں یہ غار واقع ہے اس کے گورنر نورنگ ساک کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس راستے کا ایک اہم مقام بٹی جنکشن ہے جہاں سے ایک مرکزی راستہ جنوب کی طرف جاتا ہے۔ اس راستے پر اوپر اور نیچے کی طرف رینگ کر جایا جا سکتا ہے اور یہ بہت تنگ راستہ ہے، ایک بڑے جسے کا آدمی اس میں نہیں جا سکتا۔ آج ہم دو چیزیں کریں گے کہ رینگ کر اندر جائیں اور راستہ کھلا رکھیں تاکہ ٹیم کے باقی ارکان اندر جا سکیں۔ فٹ بال ٹیم کے ارکان 23 جون سے لاپتہ ہیں جب وہ کھیل کی مشق کے بعد گھر واپس نہیں آئے۔ ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے پاکستان کو $1 ارب کا قرض فراہم کیا ہے تاکہ پاکستان کے تیزی سے کم ہوتے ہوئے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دیا جا سکے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک بار پھر عالمی مالیاتی فنڈ سے رجوع کرنا پڑ سکتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین کی جانب سے پاکستان کو قرض کی فراہمی کی خبر اسے پاکستانی وزارت خزانہ کے 2 ذرائع سے ملی ہے جن کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ یہ تازہ قرضہ پاکستانی حکومت کی جانب سے اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کی ایک کوشش ہے جو گزشتہ ہفتے کم ہو کر 9 ارب 66 کروڑ تک ہو گیا تھا۔ مئی میں یہ ذخائر 16 ارب 40 کروڑ تھے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری، کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کے پروگرام کو 1 سال کے اندر اندر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اتوار کو امریکی ٹی وی CBS News سے گفتگو کرتے ہوئے جان بولٹن نے کہا کہ اگر شمالی کوریا کا ہتھیاروں کی تیاری ختم کرنے کا فیصلہ حتمی ہے اور وہ اس معاملے میں امریکہ سے تعاون کرے تو ہم یہ کام بہت تیزی سے انجام دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ شمالی کوریا کے ہتھیاروں کی تیاری کے پروگرام کا بیشتر حصہ 1 سال کے اندر اندر عملی طور پر غیر مؤثر کر سکتا ہے۔ مالی میں اتوار کے روز ملکی وزارت دفاع کے مطابق فرانسیسی گشتی دستے کو نشانہ بنایا گیا جس دوران 4 شہری ہلاک ہو گئے۔ کم از کم 20 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں 8 فرانسیسی فوجی بھی شامل ہیں۔ فرانسیسی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی شہر گاؤں میں ہونے والے کار بم دھماکے میں کوئی فرانسیسی فوجی زخمی نہیں ہوا۔ عینی شاہدوں کا دعویٰ ہے کہ دھماکے کے بعد حملہ آوروں اور برکھانی اور مالی فوجوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے۔ بائیں بازو کے رہنما اور میکسیکو سٹی کے سابق میئر آندرے مینول اوپیز اوبراڈور بھاری اکثریت سے میکسیکو کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں ڈالے جانے والے ووٹوں کے ابتدائی گنتی کے مطابق براڈور کو 53% سے زائد ووٹ ملے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پڑوسی ملک کے 9 منتخب صدر کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی امید ظاہر کی ہے۔ فلپائن کے ایک میئر کو پیر کے روز ایک بیرونی تقریب میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ میئر اینتونیو ہلیلی مشتبہ ڈرگ ڈیلرز کی پریڈ کرانے کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ کارکنوں کی جھنڈا لہرانے کی تقریب میں قومی ترانے کی قیادت کر رہے تھے جب انہیں قریب سے سینے میں گولی ماری گئی۔ بعد میں ہسپتال کے ذرائع نے ان کی موت کا اعلان کر دیا۔ پولیس نے حملہ آور کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے نے اتوار کو دیر گئے اطلاع دی ہے کہ جنوب مغربی ایران میں پانی کی قلت اور آلودگی کے خلاف مظاہرے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ خبر رساں ادارے ایرنا کا کہنا ہے کہ ابادان شہر میں احتجاجیوں نے پولیس پر پتھر اور دوسری اشیاء پھینکیں لیکن بعد میں افسران نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ ایک رات پہلے خرم شہر کے علاقے پانی کی قلت پر اس طرح کی جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کی ایک اعلی سفارتکار ایلس ویلز پاکستان میں ہیں، جہاں انہوں نے پیر کو پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے بات چیت کی۔ پاکستان میں جس میں پاک امریکہ تعلقات، خطے کی سلامتی اور افغانستان کے بارے میں بات کی گئی۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
امریکی محکمہ خارجہ کی سینئر عہدیدار برائے جنوبی اور وسط ایشیائی امور ایلس ویلس نے کابل کے اپنے حالیہ دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کا بات چیت سے انکار اب ناقابل قبول ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے بقول طالبان پر صدر اشرف غنی کی امن مذاکرات کی پیشکش کا جواب دینے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے تاکہ افغانستان میں 17 سال سے جاری جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اعلی امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ اس وقت مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل کی راہ میں رکاوٹ، ان کے بقول وہ طالبان رہنما ہیں جو افغانستان میں مقیم نہیں ہیں۔ دوسری طرف طالبان نے جنگ بندی پر زور دینے والی سول سوسائٹی اور مقامی گروپوں پر امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اپنے اس موقف کو دہرایا کہ مذاکرات افغانستان سے امریکہ کی فورسز کے انخلاء سے مشروط ہیں۔ ایلس ویلس کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کی طرف سے امن مذاکرات میں شامل ہونے اور افغانستان میں غیر ملکی فورسز کے مستقبل کے بارے میں بات چیت پر آمادگی کے بعد طالبان کے پاس افغانستان حکومت کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں رہا ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے امریکہ کی پیشکش کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ طالبان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا
کہ میرے خیال میں یہ طالبان کو بڑا اعتراض تھا، ان کی شرط تھی کہ پہلے غیر ملکی فوج کے حوالے سے بات کی جائے کہ اس کی واپسی ممکن ہو، تو اگر امریکہ بات کرنے کو تیار ہے تو طالبان کو پھر انکار نہیں کرنا چاہیے، یہی ان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے، سب سے پرانا مطالبہ ہے۔ اس کے اوپر اگر امریکہ تیار ہے تو طالبان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ انکار کرے۔
پاکستان کے دورے سے قبل کابل میں سفیر ویلز نے مزید کہا تھا کہ امن مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے میں ہمسایہ ممالک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ان کے بقول پاکستان نے کافی اقدامات نہیں کیے ہیں اور اس حوالے سے وہ پاکستان کے فیصلہ کن اقدام کے منتظر ہیں۔ اگرچہ سفیر ویلز نے ان فیصلہ کن اقدام کی وضاحت نہیں کی ہے، تاہم رحیم اللہ کے بقول امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اپنے اثر و رسوخ سے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے۔
اب یہ ہے کہ پاکستان کا قرضدار ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ افغانستان کی جنگ کا منفی اثر پڑتا ہے، لیکن فیصلہ کن کردار پاکستان کا میرے خیال میں نہیں ہے۔ طالبان جو ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں اور بہت دیکھ بھال کر کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا وہ نہیں چاہتے کہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے۔
امریکی سفارتکار کے بیان پر پاکستان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ پڑوسی ملک میں امن افغانوں کی زیر قیادت مذاکرات ہی سے ممکن ہے، اور افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں میں پاکستان اپنی حمایت و مدد جاری رکھے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے کئی رہنماؤں نے پارٹی ٹکٹ واپس کر کے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے بھی کچھ رہنما آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب میں حصہ لیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے، یہ جاننے کے لیے وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کی۔
بڑی جماعتوں کے رہنما عام انتخابات کے موقع پر انتخابی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کافی جد و جہد کرتے ہیں، اپنی قیادت کو ماضی کی خدمات یاد دلاتے ہیں اور آئندہ الیکشن میں کامیابی کا یقین دلاتے ہیں۔ بہت کوششوں کے بعد حاصل کیا جانے والا ٹکٹ واپس نہیں کیا جاتا، لیکن اس بار یہ عجیب و غریب واقعہ ہو رہا ہے کہ سابق حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے متعدد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے آخری دن پارٹی ٹکٹ واپس کر دیے اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون میں باغی گروپ بنانے کی بات بہت عرصے سے کی جا رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ بہت عرصے سے یہ چاہتی تھی، اور اب یہ کام پارٹی کے درمیان سے کیا جا رہا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ واپس کرنے والوں نے ایک ہی انتخابی نشان طلب کیا ہے۔
یہ بات درست ہے کہ چار ڈسٹرکٹس ایسے ہیں، ڈیرا غازی خان ہے، راجن پور ہے، جہلم ہے اور جھنگ ہے، جہاں سے جن کو پارٹی نے ٹکٹ دیے تھے انہوں نے ٹکٹیں واپس کر دی ہیں اور آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا ہے الیکشن سمبل جو ہے وہ جیپ کا، اور جیپ بھی ملی ہے چودھری نثار کو بھی، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ یہاں سبھی کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں۔ پاکستان میں یہ فینومنا نیا ہے، پہلی دفعہ متعارف ہو رہا ہے، اور یہ متعارف کرنے کے لیے یہاں پر اور بہت زیادہ قوتیں نہیں ہیں، بس ایک ہی قوت ہے جس کو ہم کبھی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیتے ہیں، کبھی پاور دیٹ بی کہہ لیتے ہیں، اور کبھی مسلم لیگ والے اس کو خلائی مخلوق کہہ لیتے ہیں۔
جنوبی پنجاب کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی جمشید رضوانی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پارٹی ٹکٹ واپس کرنے والے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان نہیں کر رہے، لیکن پارٹی کے انتخابی نشان پر الیکشن بھی نہیں لڑ رہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ صرف مسلم لیگ نون ہی نہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کئی امیدواروں نے پارٹی ٹکٹ واپس کر کے آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔
ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ ٹکٹ دیا جا چکا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہاں داخل نہیں کرائے، یہ جو داخل کرا چکے تھے تو انہوں نے یہ وڈرا کر لیے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ ان میں سے اکثریت نے جو نشان مانگا انتخابی وہ جیپ تھا، خود اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ بھی نہیں کر رہے مسلم نماز سے، لیکن کر بھی رہے ہیں اس طریقے سے اعلان کر کے ٹکٹ واپس کر کے۔ بات صرف مسلم نماز کی نہیں ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کم از کم چار امیدوار ایسے ہیں جو ٹکٹ لینے کے بعد آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امیدواروں نے آخری دن پارٹی ٹکٹ واپس کر کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے نیا امیدوار نامزد کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت نے افغانستان میں سکھوں اور ہندوؤں کو ہدف بنا کر کیے جانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ سشما سوراج نے ہلاک ہونے والوں کے ورثاء سے اظہار ہمدردی کیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ ہم اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں، ہلاک شدگان کے ورثاء کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، بھارت اس دکھ کی گھڑی میں افغان حکومت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے زخمیوں کے جلد صحت یاب ہونے کی تمنا کی۔ خیال ہے کہ ہلاک ہونے والے 19 میں سے 17 افراد سکھ اور ہندو ہیں، ان میں اوتار سنگھ خالصہ بھی ہیں جو ہندو اور سکھ فرقہ کے لیے محفوظ واحد حلقے سے انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ صدر اشرف غنی سے ملنے جا رہے تھے کہ خود کش حملے کے شکار ہو گئے۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے بھی اس حملے کے شدید الفاظ میں مذمت کی، مقتولین کے ورثاء سے ملاقات کرنے والی ہیں۔ ایک سینئر تجزیہ کار این کے سنگھ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار سکھوں اور ہندوؤں کو ہدف بنایا گیا ہے۔
ایک نیا ڈائمینشن ہے ہندوؤں کے خلاف اٹیک کا۔ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہندوستان کو لے کے ایک الگ جذبہ ہے افغانیوں میں، اور خاص کر کے اس لیے کہ تمام ڈیولپمنٹ ورک جو کیے جا رہے ہیں اس میں ہندوستان کی شرکت ہے۔
اس سوال پر کہ آخر سکھوں اور ہندوؤں کو کیوں نشانہ بنایا گیا اور ان کے خیال میں کس کی کارروائی ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مقصد بھارت اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کرانا ہے۔
اور چونکہ وہاں پہ آرمی اس سمے کافی سی دباؤ ڈال رہی ہے، پہلے ہمت نہیں پہنچتی تھی آرمی کی، لیکن ابھی دباؤ ڈال رہی ہے، تو شاید وہ نکل کے باہر آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ وہ افغانستان میں شروع کر رہے ہیں۔
خیال ہے کہ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دنیا سنا بھارت میں افغانستان کے سفیر شہدا محمد عبدالی نے ایک نیوز ایجنسی اے این آئی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور افغانستان دونوں ایک ہی قسم کی یعنی سرحد پار کی دہشت گردی کے شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں بیشتر دہشت گردی سرحد پار سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور افغانستان کو چاہیے کہ وہ دہشت گردانہ حملوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی مخالف جنگ میں عالمی برادری کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں۔ بھارت کی سکھ تنظیموں نے بھی حملے کی مذمت کی۔ شرومنی گرودوارا پربندک کمیٹی کے صدر جی ایس لونگوال نے ایک بیان میں کہا کہ یہ جان بوجھ کر کیا جانے والا حملہ ہے، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کا تحفظ کرے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ افغان حکومت سے رابطہ قائم کرے اور حملہ آوروں کی سزائے موت کو یقینی بنانے کی کوشش کرے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ہفتے کے روز امریکہ بھر کے شہروں میں مظاہرین نے یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ خاندانوں کو جدا نہ کیا جائے ٹرمپ انتظامیہ سے سرحد پر زیرو برداشت پالیسی کے خاتمے کا مطالبہ کیا جو امریکی عہدیداروں کو ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے پر مجرم ٹھہرا سکتی ہے۔ سب سے بڑا مظاہرہ وائٹ ہاؤس کے سامنے ہوا۔ اس بارے میں یاسمین جمیل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
You know, we're a country of immigrants. We always have been. And to think that now somehow that's a bad thing, that immigration is a bad thing.
ہمارا ملک تارکین وطن کا ملک ہے، اور اب یہ سوچنا کہ ترک وطن کرنا ایک بری چیز ہے میرے لیے ایک مستند دلیل کے طور پر قابل قبول سمجھنا بھی تعجب کی بات ہے۔ یہ تھے اوہایو میں مظاہرے میں شریک بروس جانسن، اور نیو یارک کے مظاہرے میں شریک لنڈا مارکس کا کہنا تھا،
They should think back into their past of the immigrants that came over and the shoulders that they're standing.
میرا کہنا یہ ہے کہ انہیں اپنے ماضی پر نظر ڈالنی چاہیے اور ان تارکین وطن کو سامنے رکھنا چاہیے جو یہاں آئے اور جن کے بل پر وہ یہاں ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو انہیں اب ایک بہت مختلف سوچ رکھنی چاہیے تھی۔ ہیوسٹن، شکاگو اور ملک کے دوسرے شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے۔ کنیڈیکٹ میں مظاہرے میں شریک ایلزبتھ سینڈرز کا کہنا تھا، مجھے امید ہے کہ کوئی اس پر توجہ دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لازمی طور پر اپنی سوچ نہ بدلیں، لیکن انہیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ اس کے اتنا زیادہ خلاف ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے خیالات پر نظر ثانی کر سکیں۔ بچوں کو والدین سے جدا کرنے کی اس پالیسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے نیو یارک کے ایک معروف صحافی طیبہ ضیاء چیمہ نے کہا کہ یہ پالیسی غیر انسانی ہے اور انسانی حقوق کا ایک مسئلہ ہے۔
یہ امریکہ کی بڑی مسخ شدہ تصویر پیش کی جا رہی ہے دنیا کو کہ اتنے ظالم ہو گئے ہیں امریکن پالیسی میکر کہ وہ بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کو ان کے والدین سے جدا کر رہے ہیں۔ اس کی یہ تصویر سامنے آنا اور بچوں کے ساتھ ظلم کرنا، تو میرا خیال ہے کہ یہ منسوخ کی جانی چاہیے اور بچوں کو لیگل کیا جانا چاہیے۔ یہ امریکہ کی ایک نہایت بدصورتی پیش کی جا رہی ہے، تبھی تو مسز ٹرمپ بھی میدان میں آئیں۔
ہیوسٹن میں ایک اٹرنی اور ڈیموکریٹک ڈیلیگیٹ ظفر طاہر نے کہا کہ اگرچہ اس پالیسی کے خلاف تمام ڈیموکریٹس اور بہت حد تک ریپبلکنز میں اتفاق ہو چکا ہے، اور اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ حراستی مراکز میں رہیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو حراستی مراکز میں کیوں رکھا جائے۔
بچے جو ہیں وہ ڈیٹینشن سینٹر میں بلانگ نہیں کرتے ہیں، بچے جو ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں آزادی کے ساتھ، وہ رہ سکیں، اسکول جا سکیں، ان کی نشو نما ہو سکے۔
ظفر طاہر نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے حل کرنا ہوگا۔
امریکہ کی جو روایت ہے، امریکہ کا جو قانون ہے، امریکہ کی جو ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے، امریکہ کا جو ایک امیج ہے پوری دنیا میں کہ ہم جو ہیں ہم ایک بیکن آف ہوپ ہیں، ہم یعنی کہ امید کی کرن ہیں ہر اس آدمی کے لیے، چاہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو، اس کی کوئی بھی قومیت ہو، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، کہ امریکہ ایک ایسی امید ہے جس کو لگا کر دنیا سے کوئی بھی آدمی جو کہ لٹا پھٹا ہو، جو کہ ظلم کا شکار ہو، جو جس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہوں، جس کی جان کو خطرہ ہو، وہ امریکہ آ سکے۔ تو یہ تو اس چیز کو روکنا یا اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا جو کہ غیر انسانی سلوک ہو، اس کے خلاف تو امریکہ کا ہر آدمی ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام جو ہے یہ اس نے بیک فائر کیا ہے ریپبلکنز پہ، اور ریپبلکنز کو اس چیز کو واپس لینا پڑے گا۔ مگر اس کا جو الٹیمیٹ سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ دونوں پارٹیز کو بیٹھ کے امیگریشن کی ایک ایسی پالیسی بنانی پڑے گی کہ جو امریکہ کے اقدار کے مطابق ہو، امریکہ کی روایات کے مطابق ہو، اور جو امریکہ کا ایک تاریخی کردار رہا ہے دنیا بھر کے لٹے پٹے لوگوں کو ایک امید دلانے کا، اس کو میرے خیال سے ہمیں ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔
یہ تھے ہیوسٹن کے ایک اٹرنی اور ڈیموکریٹک ڈیلیگیٹ ظفر طاہر۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
سامعین, پاکستان کے عام انتخابات سن 2018 میں اگرچہ تین بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نواز, تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلہ ہے, لیکن کئی ایک مذہبی جماعتیں بھی کسی اتحاد کی صورت یا انفرادی حیثیت میں میدان میں ہیں. جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی جیسی دو بڑی مذہبی جماعتیں دیگر گروپوں کے ساتھ مل کر متحدہ مجلس عمل کے اتحاد کے ساتھ مہم چلا رہی ہیں. اس بارے میں ہماری ساتھی حسد حسن نے ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے.
معروف دانشور اور تجزیہ کار پروفیسر خورشید ندیم نے وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی معاملات میں مذہبی سیاسی جماعتوں کی حمایت تو ہے, لیکن وہ ووٹ نہیں رکھتی ہیں.
تاریخ ہے مذہبی ایشوز میں مذہبی لوگوں کو سپورٹ میسر آ جاتی ہے, لیکن ان کو ووٹ میسر نہیں آتا.
ایسا کیوں ہے کہ مذہبی جماعتوں کے پاس سپورٹ ہے ووٹ نہیں ہے؟ اس سوال پر تجزیہ کار ڈاکٹر عبدالجبار کہتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کے پاس معاشی اور سماجی ایجنڈا نہیں ہے, اس لیے عوام ان کو قیادت کے طور پر سنجیدہ نہیں لیتے.
معاشی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ سب چیزوں کو ڈومینیٹ کرتی ہیں, اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ مذہبی نظریات کے اوپر معاشی ضرورتیں حاوی ہو جاتی ہیں, جس کے نتیجے میں مذہبی پولیٹیکل تھیوریز ہوں یا کہنا چاہیے کہ اس کی فالوشپ ہو, وہ بھی بہت پیچھے رہ جاتی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم.
پروفیسر خورشید ندیم کے مطابق بھی اسلام پسندوں نے مذہب کو ازم کے طور پر متعارف کرانے کی ناکام کوشش کی ہے. مذہب تزکیہ نفس کا تو ذریعہ ہو سکتا ہے, کوئی معاشی ایجنڈا نہیں دے سکا ہے.
اسلام پسندوں نے اپنے آپ کو جس جگہ کھڑا کیا ہے وہ مذہب کی جگہ تھی نہیں. مذہب ایک متبادل سسٹم کے طور پر سامنے نہیں آیا, اس لیے کہ اس کا میدان ہی نہیں تھا.
گزشتہ دور حکومت کے آخری دنوں میں متنازع الیکشن بل پر جس مذہبی گروپ نے اسلام آباد اور دیگر شہروں میں احتجاج کے ذریعے خود کو منوایا, اس کی قیادت ایک سخت گیر شخصیت علامہ خادم رضوی کر رہی ہیں, جنہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نام پر سیاسی جماعت بنا رکھی ہے. اس جماعت نے سال 2017-18 کے کم و بیش تین ضمنی انتخابات میں 15,000 ووٹ حاصل کر کے بہت سے مبصرین کو چونکا دیا تھا. کیا یہ جماعت 2018 کے انتخابات میں صوبائی یا قومی اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ہو سکتی ہے, خاص طور پر جب کچھ الیکٹیبلز نے بھی اس جماعت میں شرکت اختیار کی ہے؟ اس بارے میں خورشید ندیم کہتے ہیں,
ابھی تک جو الیکشن کا بنا ہے, ٹیمپو بنا ہے, اس میں ان کے لیے کچھ فیس میں نہیں دیکھ رہا, خاص طور پہ
سیاسی امور کے ماہرین کالعدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید احمد کے حمایت یافتہ سیاسی امیدواروں کے لیے بھی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر دیکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ لاہور کے اندر اور دیگر شہروں میں مسلم لیگ کے ووٹ بینک میں کمی کا سبب بن سکتے ہیں. پروفیسر جبار کہتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی اداروں کے پاس ممبر اور محراب موجود ہے, ان کا سیاست میں کوئی کردار نظر نہیں آتا, البتہ وہ تعلیم اور تربیت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں.
ان کا کردار جو ہے بہت اچھا ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, معاشرہ ان سے توقع رکھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ سیٹ آف لرننگ ہے, مساجد, مدارس, اسکول, یونیورسٹیز, یہ چرچز, ادارے ہوتے ہیں, یہ معاشرے کو سدھارتے ہیں, معاشرے کو تعلیم دیتے ہیں.
تجزیہ کاروں کے بقول مذہبی سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا کے دیر جیسے جنوبی علاقوں میں اور بلوچستان کے کچھ حلقوں میں کامیابی حاصل کر سکتی ہیں, مگر کسی بھی جگہ حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گی.
سیکٹیریل بیسڈ مذہبی سیاسی جماعتیں پہلے بھی کبھی انروز نہیں بنا سکی پاکستان کی قومی سیاست میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی ریزلٹ رہے گا. ایون ایم ایم اے کی جو پچھلے انتخابات تھے, جب وہ قاضی حسین احمد اور مولانا نورانی جیت کیا کرتے تھے ایم ایم اے کو, لیکن اس بار تو مجھے وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے سوائے کے پی کے اندر اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں.
اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی مریم نواز کا عام انتخابات کے لیے حلقہ ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب وہ اپنے والد نواز شریف کی آبائی نشست NA-125 کی انتخابی دوڑ میں شامل نہیں ہیں۔ نون لیگ کی جانب سے بار بار فیصلے تبدیل ہونے پر ووٹرز کا کیا رد عمل ہے؟ سنتے ہیں لاہور سے قمر رحمان خان کی اس رپورٹ میں۔
مریم نواز کے پہلے انتخابی امتحان پر نون لیگ کے یو ٹرن پر یو ٹرن، ایک مرتبہ پھر ان کا حلقہ تبدیل کر کے اب NA-127 کر دیا گیا ہے، جہاں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ کے خلاف انتخابی میدان میں اتریں گی۔ ٹکٹوں اور حلقوں کے بار بار تبدیل ہونے کے انہی کمزور فیصلوں کی بنیاد پر حلقہ NA-125 کے ووٹرز نون لیگ کی قیادت کو خوف کا شکار قرار دے رہے ہیں۔
اس کو پارٹی کا مسئلہ ہے، کبھی کسی کو اٹھاتا، کبھی کسی کو لاتا، کبھی کسی کو لے کر آتا۔ دو دفعہ مریم نواز کو ادھر لے آیا، دوبارہ 27 کا اوپر لے کر گیا۔
اس کو اسی بات کا خوف ہے کہ وہ ہار سکتی ہے، یہاں سے ان کو اتنی ان کی مقبولیت نہیں ہے، حالانکہ اس حلقے میں کام ہوا ہے، ایک حد تک ماشاءاللہ کافی بہتر کام ہوا ہے۔
جہاں مرضی جائے ہمیں کا لینا، اس نے روٹی دینی ہمیں کھانے کے لیے، ہم نے اپنی دکان چلانی ہے، کھولنی ہے، اللہ خیر صلاح، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں مریم نواز سے، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ عمران خان سے۔
ان کو انٹیلیجنس رپورٹ دے دیتی ہے کہ یہ حلقہ کمزور ہو چکا ہے، کام وغیرہ ہوئے نہیں ہے، اس وجہ سے جانا وہ حلقہ چینج کر رہی ہیں اپنا۔ ان کو پتا ہے کہ 10-12 ہزار کی لیڈ سے وہ جیتی تھیں ان کی والدہ، تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ انہوں نے چینج کر دیا کہ یہ 10-12 ہزار تو ان کے ویلیو کوئی نہیں، اس کی وہ تو کسی وقت بھی جو ہے نا پانسا پلٹ سکتا ہے۔
NA-125 جنا ہال، ساندہ، ریواز گارڈن، مزنگ، سنت نگر، راج گڑھ، موہنی روڈ، مومن پورا، کریم پارک، فرید کوٹ ہاؤس، لٹن روڈ، داتا دربار، سگیا بائی پاس روڈ اور راوی روڈ پر مشتمل ہے، جبکہ یہاں کی بڑی برادریوں میں ارائیں، راجپوت، جاٹ، مغل اور کشمیری برادری شامل ہے۔ نواز شریف کے آبائی حلقے میں کچھ متوالے ایسے بھی ہیں جنہیں امیدوار کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اللہ کی مہربانی سے اس حلقے میں کبھی 70 سالوں میں کسی نے اتنا کام نہیں کیا جتنا محمد نواز شریف نے یہاں پہ کام کروا دیا ہے، اور یہ لوگ ناشکرے ہیں سارے، یہ ان کے گھر بن گئے ہیں، گلیاں بن گئی ہیں، سیوریج لگ گئے ہیں، واٹر سپلائی آ گئی ہے، یہ سارے ناشکرے لوگ ہیں۔
یہاں شخصی محبت ہے،
میں نے جب بھی کسی کا ساتھ دیا اس کے ساتھ رہا، اخیر تک میاں نواز شریف۔
مریم نواز کے پیچھے ہٹنے کے بعد اس حلقے سے ملک پرویز اور بلال یاسین ٹکٹ کے امیدوار ہیں، جبکہ ایاز صادق نے بھی اسی حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کرا رکھے ہیں۔ NA-125 کی سیاسی اہمیت سابق وزیراعظم نواز شریف کا آبائی حلقہ ہونا ہے، اور وہ یہاں سے منتخب ہو کر 3 بار وزارت عظمیٰ کے منصب پر پہنچے ہیں۔ پاناما کیس میں ان کی نااہلی کے بعد یہاں سے ان کی اہلیہ کلثوم نواز نے 2017 کا انتخابی الیکشن لڑا تھا، جن کا مقابلہ پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہوا تھا۔ ضیاء الرحمان، VOA اردو، لاہور۔
پاکستان کے باقی صوبوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی انتخابی مہم جاری ہے، اور برسر اقتدار تحریک انصاف اور حزب مخالف دونوں کو امید ہے کہ ان کے صحت اور عوامی بہبود کے پروگرام انہیں ووٹ دلوانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ اس بارے میں سیاسی پارٹیوں کے موقف پر مبنی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں مختلف سیاسی پارٹیوں نے اپنے دوری حکومت میں مختلف شعبوں پر توجہ دی ہے۔ ایک طرف اگر عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے دوری حکومت میں صوبے میں 9 یونیورسٹیاں اور بے شمار اسکول تعمیر کر کے مثال قائم کی، تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے 2013 سے 2018 تک صحت کے شعبے پر توجہ دی اور غریب عوام کے لیے صحت سہولت پروگرام کے نام سے ایک منصوبہ متعارف کروایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مشتاق غنی نے صحت سہولت پروگرام کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
عمران خان کی ایک ویژن تھا کہ جتنے فلائی ریاست ہوتی ہیں ان میں صحت تعلیم از دا ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ۔ تو ہمارے ملک میں اب سارے یورپ میں اور ہر جگہ آپ دیکھیں تو انشورنس ہوتی ہے، لوگوں کی ہیلتھ انشورنس ہے اور وہ اس میں جا کے اپنا علاج فری کراتے ہیں، تو ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، تو سب سے پہلے ہم نے یہ سسٹم اپنے صوبے میں شروع کیا، اور ایک سروے ہوا تھا 2007-08 میں، وہاں سے ہم نے وہ ڈاٹا اٹھایا جو پاورٹی لائن سے بلو لوگ تھے، اور پھر اس کو گریجولی پوائنٹ وائز انکریز بھی کیا. پہلے سال کم تھے, دوسرے سال ابھی 51% جو ہیں گھرانے جو ہیں ہمارے صوبے کے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, اور تقریباً ہم نے غریب لوگ ایڈریس کر لیے اس میں, اور اس پہ ہمارا 7 بلین کا خرچہ آیا تھا. بہت اچھے نتائج ملے ہیں, غریب لوگوں کو ایک علاج کی سہولت میسر آ گئی ہے, لوگوں کے پاس کارڈ ہے, وہ یہ کارڈ لے کے جاتے ہیں اور ان کا علاج وہاں پہ مفت ہو جاتا.
عوامی نیشنل پارٹی کی سینئر رہنما ستارہ ایاز کی نظر میں اس پروگرام سے دور دراز کے غریب عوام مستفید نہ ہو سکے.
کہ جتنے بھی پروگرامز چل رہے ہیں وہ زیادہ تر سوشل میڈیا کی حد تک ہی اس کی کامیابی ہم سن رہے ہوتے ہیں. جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو ایک اچھے انٹینشنز کے ساتھ احمد تھے کہ صحت کارڈ کا کے لیے غریبوں کے لیے جائے گا, جب وہ لوگ ہاسپٹل جائیں گے تو ان کا مفت علاج اس صحت کارڈ سے ہوگا. تو کافی اس کو اچھے طریقے سے لوگوں نے لیا اور لوگوں کی طرف سے ایک اچھی اس پہ اوپینین آئی کہ ایک اچھا کام ہے, کہ انڈر کرپشن بہت زیادہ ہوئی ہے جو ابھی بات نکلی ہے, اور شاید آنے والے مہینوں میں وہ جو ہمارا نیب ہے اس کو وہ چلا جائے گی. یہ چیز جو غریب لوگ وہ اس سے مستفید نہیں ہو رہے, جن کو واقعی یہ چیز چاہیے جو کہ دور دراز علاقوں میں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھی چیز کو یہ لوگ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر پائے.
خیبر پختونخوا سے ایک طبی ماہر ڈاکٹر طفیل احمد نے اس پروگرام کے مثبت نتائج کے بارے میں کہا.
کنسپچولی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اچھا پروگرام ہے. میں نے جو دیکھا ہوا ہے تو اس پروگرام کا جو ٹارگٹ ہے وہ جو ہم کو ہم بہت ہی غریب لوگ یا پور اسٹاف پور کہتے ہیں وہ لوگ ہیں, لوگوں کو سہولت ہوئی ہے. اب اس کا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پوری صوبے کی حد تک, لیکن جو میں نے خود دیکھا ہوا ہے کیونکہ میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں, جو لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم کسی کو ہائی اس کے لیے کیئر کے لیے ریفر کرتے ہیں اور ان کے پاس جن کے پاس کارڈ ہوتا ہے تو ان کو کافی جو ہے وہ سہولت ہوتی ہے.
یہ تھے ایک طبی ماہر ڈاکٹر طفیل محمد. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس.
امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں سپریم کورٹ کی خالی اسامی پر ایک اور طویل سیاسی جنگ شروع ہونے والی ہے. جسٹس اینتھونی کینیڈی اس ماہ کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے متبادل کے نام پر غور کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیتی.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ وقت بالکل ضائع نہیں کرنا چہتے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ 9 جولائی کو جج کے نام کا اعلان کر دیں گے. میں ایک بہتر شخص کا انتخاب کرنے والا ہوں. میں ایک ایسے شخص کا انتخاب کروں گا جو غیر معمولی ہے. یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ. سینٹ کے ریپبلکن ارکان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے نامزد جج کے نام کی توثیق کر دیں گے. سینیٹر مچ میک کونل نے اس بارے میں کہا. سینٹ اس موسم خزاں میں جسٹس کینیڈی کی جگہ لینے والے جج کے نام کی توثیق کر دے گا. صدر کے نامزد جج کے بارے میں منصفانہ فیصلہ کیا جانا چاہیے. یہ تھے سینیٹر مچ میک کونل کے الفاظ. لیکن ڈیموکریٹس ابھی تک اس بات پر ناراض ہیں کہ سپریم کورٹ میں صدر اوباما کی آخری نامزدگی کو ریپبلکنز نے مسترد کر دیا تھا. وہ خبردار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں نظریاتی تبدیلی سے ابارشن کے حقوق, صحت عامہ, ہم جنس پرستوں کے حقوق اور مزدور تنظیموں پر کئی اثروں تک منفی اثرات پڑیں گے. سینیٹر چک شومر نے اس بارے میں کہا.
After Kennedy's departure, the Supreme Court will be evenly divided.
جسٹس کینیڈی کے رخصت ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں ان ججوں کی تعداد مساوی ہو جائے گی جنہیں ریپبلکن صدور نے مقرر کیا اور جنہیں ڈیموکریٹک صدور نے مقرر کیا. جسٹس کینیڈی کی جگہ جو بھی آئے گا اس کے پاس ایک نسل کے دورانیے تک امریکہ کے قوانین اور اس کے شہریوں کے حقوق پر اثر انداز ہونے کا موقع ہوگا. یہ تھے سینیٹر چک شومر کے الفاظ. صرف ڈیموکریٹس صدر ٹرمپ کی نامزدگی کو مسترد کرنے کے قابل نہیں ہوں گے, لیکن ممکن ہے کہ معتدل ریپبلکنز ان کا ساتھ دیں جو ابارشن کے حقوق کی حمایت کرتے ہیں اور صدر ٹرمپ کی فہرست میں شامل کئی ناموں کے مخالف ہیں. سینیٹر سوزن کولنز نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں اس بارے میں اظہار خیال کیا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن صدر ٹرمپ کی فہرست میں کچھ لوگ ہیں جنہیں میں ووٹ نہیں دے سکتی۔ یہ تھے سینیٹر سوزن کولنز کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا کو حالیہ انٹرویوز میں اس بات پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا کہ کیا کسی جج کے ابارشن کے حقوق سے متعلق خیالات اس کی نامزدگی میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے، لیکن 2016 میں اپنے صدارتی انتخاب کی مہم میں انہوں نے واضح اشارہ دیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے 1973 کے اس تاریخ ساز فیصلے کو بدلنے کی راہ ہموار کریں گے جس کے تحت ملک بھر میں ابارشن کے حقوق تسلیم کیے گئے تھے۔ ایسا ہوگا، اور میری رائے ہے کہ ایسا خود بخود ہوگا، کیونکہ میں عدالتوں میں زندگی کی حمایت کرنے والے ججوں کو مقرر کروں گا۔ یہ تھا صدر ٹرمپ کا انتخابی مہم میں اعلان۔ گزشتہ سال صدر ٹرمپ نے سخت گیر قدامت پسند جج نیل گورسچ کو سپریم کورٹ میں نامزد کیا تو ان کی توثیق میں 3 ڈیموکریٹس نے ریپبلکنز کا ساتھ دیا تھا۔ امکان ہے کہ صدر ٹرمپ کو اپنے دور صدارت میں اعلی عدلیہ میں مزید آسامیاں پر کرنا پڑیں گی، کیونکہ جسٹس کینیڈی کے علاوہ 3 اور ججوں کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مالی میں اتوار کے روز ملکی وزارت دفاع کے مطابق فرانسیسی گشتی دستے کو نشانہ بنایا گیا، جس دوران 4 شہری ہلاک ہو گئے۔ کم از کم 20 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں 8 فرانسیسی فوجی بھی شامل ہیں۔ فرانسیسی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی شہر گاؤں میں ہونے والے کار بم دھماکے میں کوئی فرانسیسی فوجی زخمی نہیں ہوا۔ عینی شاہدوں کا دعویٰ ہے کہ دھماکے کے بعد حملہ آوروں اور برکھانی اور مالی فوجوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ ایک طالب علم اسماعیل تورے کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک پک اپ ٹرک ہمارے پاس سے گزرا، یہ برکھانی لوگوں کے قریب آیا، کوئی چیز پھینکی اور غائب ہو گیا۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ کار بم تھا، جس کے بعد برکھانی اور مالی فوجوں کا مشترکہ گشت شروع ہوا۔ وزارت کا کہنا تھا کہ تقریباً 4,000 فرانسیسی فوجی ساحلی علاقے کی اپنی پرانی نو آبادیاتی میں تعینات ہیں۔ پاکستان میں ایک طرف اقلیتوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تاہم دوسری طرف یہ لوگ مختلف شعبوں میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ حرمیت سنگھ پاکستانی نیوز چینل پر پہلے سکھ اینکر کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری ساتھی گلرخ کی ایک رپورٹ۔
حال ہی میں پاکستان کے نجی ٹی وی چینلز نے ایک سکھ نوجوان حرمیت سنگھ کو بطور نیوز اینکر ہائر کیا ہے۔ حرمیت سنگھ کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ سے ہے۔ اس سے پہلے وہ میڈیا میں رپورٹر کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہا تھا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی میڈیا میں کافی عرصے سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔
تو ان کو چاہیے تھا، کوئی نیوز اینکر چاہیے تھا، اور انہوں نے آلریڈی میرے جو سوشل میڈیا تھا ان پہ مجھے شاید انہوں نے دیکھا تھا، کچھ چیز میری پوسٹیں ان کو پسند آئی تھی، تو انہوں نے کہا ہم ایک نیا ٹرینڈ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم ایک سکھ کو چانس دیتے ہیں پاکستان میں کہ وہ ایز اے نیوز اینکر آئے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا کہ میں تو وداؤٹ ٹربن ہوں، لیکن آپ میرا وہ آڈیشن وغیرہ کرا لیں۔ تو سارا کچھ کرا کے انہوں نے میری سلیکشن، ایک ٹیسٹ تھا، چھوٹے موٹے مرائل تھے، ان سے گزرنا پڑا، وہ سارا کچھ کلیئر کر کے انہوں نے مجھے رکھ لیا، میں ہائر، مجھے ایک نئے چینل کی انہوں نے رکھ دیا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو عزت دی جاتی ہے۔
دیکھیں جب سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو لوگوں نے بہت وارم ویلکم کیا، بہت خوش ہوئے ہیں۔ جب بھی میں اسلام آباد پریس کلب جاتا ہوں، وہاں پہ لوگ بڑے پیار سے ملتے ہیں۔ جب میں اپنا تعارف کراتا ہوں کہ میں حرمیت سنگھ میرا نام ہے، تو لوگ بڑی بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ وہ ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہمارے منورٹیز آگے اٹھیں، کیونکہ منورٹیز اسپیشلی جو سکھ کمیونٹی ہے یا ہندو کمیونٹی ہے، یہ لوگ زیادہ تر کاروبار کو پریفر کرتے ہیں، زیادہ تر اپنا بزنس ان کا زیادہ ہوتا ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا،
میں اپنی کمیونٹی کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ دیکھو بزنس تو بہت اچھی بات ہے، پاکستان کا ایک اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے ملک کے لیے صرف اپنے گھر تک سوچ محدود نہیں رکھنی ہے، ہم نے اپنے ملک کا بھی سوچنا ہے، اور ملک کا اگر اچھا بہتر ہے، ہم پوری دنیا میں ایک اچھا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھائی منورٹیز سیف ہیں پاکستان میں، بڑے خوش ہیں، بڑی زبردست زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں مختلف میدان میں آنا ہوگا۔
پوری دنیا میں اس خبر کو خاصی پذیرائی مل رہی ہے۔ سکھ اینکر کو ملازمت دینے کی خبر سوشل میڈیا کے ذریعے خود چینل نے شیئر کی۔ پاکستان کے دیگر دو نجی ٹی وی چینلز پر ایک خاتون سکھ رپورٹر اور خواجہ سرا اینکر کے فرائض انجام دے رہی ہیں جن کی چینلز میں شمولیت کو خوب پذیرائی ملی تھی۔ گلرخ وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان کے شہر جلال آباد میں اتوار کو ہونے والے خود کش حملے اور اس میں سکھ برادری کے 13 افراد کی ہلاکت نے افغانستان میں آباد اقلیتوں کے محفوظ مستقبل پر ایک بار پھر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ اتوار کو کیے جانے والے اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی تھی اور اس میں کل 20 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد میں یہ خودکش حملہ اس وقت کیا گیا جب شہر کی اقلیتی برادریوں کے نمائندے ننگرہار کے دورے پر آنے والے صدر اشرف غنی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ حملے میں مرنے والوں میں 13 سکھوں کے علاوہ ہندو بھی شامل تھے۔ خودکش حملہ آور نے ان افراد کی گاڑی کو شہر کے ایک چوک پر نشانہ بنایا۔ امریکہ کے ایک سینئر سفارتکار نے کہا ہے کہ طالبان پر صدر اشرف غنی کی امن مذاکرات کی پیشکش کا جواب دینے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے تاکہ افغانستان میں 17 سال سے جاری جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ایلس ویلس نے کابل کے اپنے حالیہ دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کا بات چیت سے انکار اب ناقابل قبول ہوتا جا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اعلی امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ صاف بات یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل کی راہ میں رکاوٹ وہ طالبان رہنما ہیں جو افغانستان میں مقیم نہیں ہیں۔ ایلس ویلس پاکستان میں ہیں جہاں انہوں نے پیر کو پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے بات چیت کی ہے جس میں پاک امریکہ تعلقات، خطے کی سلامتی اور افغانستان کے بارے میں بات کی گئی۔ اسلام آباد کے دورے سے قبل ہفتے کو افغان دارالحکومت میں کابل میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے سفیر ویلس نے کہا تھا کہ افغان امن مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے میں ہمسایہ ممالک بشمول پاکستان اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے پاکستان کو $1 ارب کا قرضہ فراہم کیا ہے تاکہ پاکستان کے تیزی سے کم ہوتے ہوئے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دیا جا سکے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک بار پھر عالمی مالیاتی فنڈ سے رجوع کرنا پڑ سکتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین کی جانب سے پاکستان کو قرض کی فراہمی کی خبر اسے پاکستانی وزارت خزانہ کے 2 ذرائع سے ملی جن کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ یہ تازہ قرضہ پاکستانی حکومت کی جانب سے اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کی کوشش ہے جو گزشتہ ہفتے کم ہو کر 9 ارب 66 کروڑ تک ہو گئے تھے۔ مئی میں یہ ذخائر 16 ارب 40 کروڑ تھے۔ وزارت خزانہ سے منسلک دو افراد نے رائٹرز کو بتایا کہ پاکستان کو ملنے والا $1 ارب کا یہ قرضہ چین سے $1 سے $2 ارب قرضے کے حصول کے لیے ہونے والی بات چیت کا نتیجہ ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ رقم اب ہمارے پاس ہے اور یہ معاملہ مکمل ہو گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر ہے۔ سائنسدان آپ کے خون کی جانچ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ آیا آپ کے جسم میں سرطانی خلیے موجود ہیں، آپ کے اعضاء کس طرح سے کام کر رہے ہیں، یا آپ کبھی سرطان سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب خون کی جانچ کا ایک نیا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جس کی مدد سے دل کے دوروں یا پھر سٹروک کے حملے کو روکا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق میو کلینک کے ڈاکٹر یہ جانچ کرنے کے لیے خون کا معائنہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو دل کا عارضہ لاحق ہے یا لاحق ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ کرونری ہارٹ ڈیزیز کا پتہ چلاتے ہیں۔ یہ دو بڑی شریانیں ہیں جو دل کی طرف خون لے کر جاتی ہیں، اور اگر ان میں کچھ رکاوٹ آ جائے یا کسی طرح سے یہ بلاک ہو جائیں تو پھر دل تک خون کی مطلوبہ مقدار نہیں پہنچ پاتی، جس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ دل کا دورہ ہو یا پھر سٹروک یا فالج کا حملہ ہو جائے۔ سٹروک تو آپ جانتے ہیں نا، جب خون کا کوئی قطرہ منجمد ہو جاتا ہے یا جم جاتا ہے تو اسے کلاٹ کہتے ہیں، اور یہی کلاٹ خون کے اندر بہتا ہوا دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور فالج یا پھر سٹروک کا باعث بنتا ہے۔ جیف میوزن نے روچسٹر منیسوٹا کے میو کلینک میں یہ ٹیسٹ بنایا ہے اور اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے وہ وائس آف امریکہ کو بتاتے ہیں.
This test we think is going to be extremely helpful and beneficial.
میسن کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہمارے خیال میں مریضوں کے لیے بہت مددگار اور فائدہ مند ثابت ہوگا کیونکہ یہ قابل عمل ہے. میوزن کہتے ہیں کہ جن مریضوں کو کرونری ہارٹ ڈیزیز یا پھر دل کی شریانوں کے تنگ ہونے کی بیماری یا اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے وہ اس سے بچنے کے لیے اگر ضرورت ہو تو وزن کم کر سکتے ہیں, زیادہ ورزش کر سکتے ہیں یا پھر سٹیٹن نامی دوا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کولیسٹرول میں کمی کر دیتی ہے اور دل کے دورے یا فالج کے خطرے کو کم کرتی ہے. میوزن نے جو ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہے اس کے ساتھ کولیسٹرول کی جانچ نہیں کی جا سکتی. یہ خون میں سیرامائڈز یعنی چربی کی طرح کے چھوٹے چھوٹے اجزاء کی مقدار کی جانچ کرتا ہے.
سیرامائڈز آر لپڈز سملر ٹو کولیسٹرول, سو دیر واکسی مالیکیولز. انلائک کولیسٹرول,
میزین بتاتے ہیں کہ سیرامائڈز کولیسٹرول سے مشابہ اجزاء ہوتے ہیں. یہ موم کی طرح کا مادہ ہے اور کولیسٹرول کے برعکس حیاتاتی طور پر کافی فعال. میوزن کہتے ہیں کہ جب دل کے عارضے کے لیے خطرناک اجزاء کا آغاز ہوتا ہے تو اسی سیرامائڈ کی شرح میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور یہ ایل ڈی ایل یا پھر خراب کولیسٹرول کی مدد کرتے ہیں, شریانوں کے اندر داخل ہوتے ہیں, پھر پلیک پیدا کر دیتے ہیں جس سے شریان سخت ہوتی ہے اور تنگ ہونا شروع کر دیتی ہے. میوزن میو کلینک میں کلینکل کیمسٹ اور کارڈیو ویسکولر لیبارٹری میڈیسن کے شریک ڈائریکٹر ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اور ملحقہ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں نے اس نئے ٹیسٹ سے کام لینا شروع کر دیا ہے اور اب مریض بھی یہ ٹیسٹ کرانے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دوا اور انداز زندگی کی تبدیلی سے مریض محض 6 ہفتوں کے اندر بہتر نتائج دیکھ سکتے ہیں اور اس سے مریضوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا بہتر طور پر خیال کر سکیں. بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
دنیا چھوٹی اور زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے اور یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور شراکت داروں کے لیے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے ضمن میں بڑھتے ہوئے چیلنجوں کا باعث ہے. اس قسم کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے سیکیورٹی اعانت کے پروگرام خارجہ پالیسی کے اہم ہتھیار ہیں. ان سے طویل المدت بنیاد پر تعلقات کو فروغ ملتا ہے, علاقائی سلامتی میں اضافہ ہوتا ہے اور امریکی افواج کے ساتھ فنی رابطہ وسیع ہوتا ہے اور اتحادی اور شراکت دار اقوام کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں مضبوط ہوتی ہیں. فوجی تعلیم اور تربیت کا بین الاقوامی پروگرام یا IMET ایسا ہی ایک پروگرام ہے جس کی نگرانی سیاسی اور فوجی امور کے لیے اس شعبے کا بیورو کرتا ہے اور اس پر عمل درآمد محکمہ دفاع کا کام ہے. IMET امریکہ میں پیشہ ورانہ فوجی تعلیم اور تربیتی کورسز کے لیے غیر ملکی فوجیوں اور منتخب سویلین عملے کے مالی اخراجات اٹھاتا ہے. یہ سہولتیں پورے امریکہ میں محکمہ دفاع کے اعلیٰ تعلیم کے اداروں کی جانب سے پیش کی جاتی ہیں. IMET کے تحت دی جانے والی تربیت ثقافتی تبادلے کے پروگرام کا بھی کام دیتی ہے اور طالب علموں کو امریکی جمہوریت کی بنیادی باتوں سے متعارف کرایا جاتا ہے، مثلاً فوج پر سویلین کنٹرول، اختیارات کی تقسیم اور مقننہ کی جانب سے نگرانی۔ انہیں آزادی اظہار، پریس کی آزادی، انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون سے وابستگی جیسی امریکی اقدار سے بھی آگہی مہیا کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ IMET امریکہ کے افسران اور شراکت دار ملکوں کے درمیانے درجے سے لے کر اعلیٰ سطح تک کے افسروں کے درمیان اہم پیشہ ورانہ اور ذاتی تعلقات کو فروغ دیتا ہے۔ ان میں سے بہت سارے آگے چل کر اپنی افواج اور حکومتوں میں قیادت کے اعلیٰ منصبوں پر فائز ہوتے ہیں۔ سن 1976 کے بعد سے IMET نے امریکہ اور اس کے شراکت داروں کی سلامتی میں خاصا اضافہ کیا ہے اور کورس کے شرکا کے درمیان اشروں پر محیط دوستی پیدا کی ہے۔ یہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ عالمی سیکیورٹی کے شعبے میں گرچہ مختصر ہی صحیح لیکن دانشمندانہ اقدام سے مستقبل میں کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
چھپی ہے کچھ تو نزدیکیاں، سن ذرا کہنے لگی ہے کیا یہ خاموشیاں، دوریوں میں بھی چھپی ہے کچھ تو نزدیکیاں، سن ذرا کہنے لگی ہے کیا یہ خاموشیاں، ہم یہاں تنہا کہاں ہے پاس تنہائی،
میری فیملی میں میرے ماموں تھے جمشید انصاری مرحوم، سوائے ان کے وہ بھی ایکٹنگ کے شعبے سے ان کا مطلب وہ منسلک تھے، تو اس کے علاوہ کوئی ہماری فیملی میں نہیں تھا، اور بڑا اور اسپیشلی ایکٹنگ تو پھر بھی ایک الگ فیل تھی، میوزک اور گانا اور اسٹیج پہ پرفارمنس اور یہ سب تو بڑا، اس میں مجھے بڑا شروع سے ہی کافی مطلب کوئی سپورٹ نہیں ملی تھی، بٹ چھپ چھپ کے کرتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب بس وہ سب نے کہا ہوگا کہ سمجھا کے تھک گئے، سمجھنا ہے نہیں اس میں، لیکن جب بینڈ بنا تو وہ تھے نہیں، ورنہ مطلب بڑی ان کو تو بہت خوشی ہوتی کیونکہ ان کے مطلب ہم لوگ انڈیا میں گئے، ہمیں اوارڈ ملے، ڈیبیو اوارڈ، بیسٹ پاپس اوارڈ، اور میں کافی اب تو الحمد للہ کافی اچھے اچھے پروجیکٹس کیے، یونائٹیڈ نیشنز کے لیے پروجیکٹ کیا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑی عزت دی ہے۔ میں بتاؤں کہ ہم لوگوں نے میوزک کو شروع سے ایک مقصد کے لیے استعمال کیا، ہم نے سب سے پہلے ایک کام کیا تھا جو پاکستان میں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو لیبر کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں اور مظالم ہو رہے ہیں، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اقوام متحدہ میں ہم نے اس کو ریز کیا ایشو کو، اس کے اوپر پورا ایک گانا بنایا۔ ابھی ہم نے رمضان میں ایک اندھے پاکستان میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے LRBT جو کہ اندھے لوگوں کا علاج کرتا ہے، مفت علاج، ہم نے اس ایشو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اپنے گیت سے، انور مقصود صاحب نے اس کے گانے کو لکھا، تو ہم کوشش ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے میوزک سے کوئی ہم بہتری کر سکیں، کانٹریبیوٹ کریں سوسائٹی کے لیے۔
آؤ سوچو کہ ان کو روشن نظر دے، آؤ سوچو کہ ان کو علم و ہنر دے، آؤ سوچو ان کو اچھی خبر دے، آؤ سوچو ان کو۔
تو یہ آپ نے سیو دا چلڈرن کے ساتھ مل کے کیا تھا یا یونائٹیڈ نیشنز کے ساتھ؟
یہ سیو دا چلڈرن UK کے جو NGO ہے، انہوں نے ہمیں یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز دیے تھے اور پھر ہم نے یہ بنا کے ان کو دیا تھا، پھر وہی میرے خیال میں یونائٹیڈ نیشن سے ایفیلیٹڈ ہے، اور پھر انہوں نے اس ویڈیو کو اپنی ساری جو پوری ریجن کی جو ایک کانفرنس ہوئی تھی اس میں اس کو پریزنٹ کیا تھا، جس میں سری لنکا، انڈیا اور نیپال اور سب ریجنز کے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس میں اس ویڈیو کو بیسٹ ویڈیو کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ کافی لوگوں کو ہمارے ملک میں نہیں پتا کہ 85% جو ہماری جو بلائنڈنیس ہوتی ہے اس کا یہ لامرز نہیں ہے، اس کا علاج ہوتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر ایل سینٹوس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 2:55 کے بلٹن پیش کیے جائیں گے، اور اب پروگرام نشر ہوگا چاہ رنگ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔